الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم نے پچھلی نشست میں یہ طے کیا تھا کہ اس دفعہ ہم تین مسائل کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور اس میں جن لوگوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے ان کو بھی اس کا موقع ہوگا کہ وہ اس کی پوری طرح وضاحت کریں، اور باقی لوگ بھی اس میں شریک ہوں گے. اور یہ درخواست کی گئی تھی کہ لوگ ذہنی لحاظ سے تیار ہو کر آئیں، یعنی اس نشست میں مجھے چونکہ کوئی لیکچر نہیں دینا ہے، اگر کسی موقع پر مناسب ہوگا تو میں بھی اپنی کوئی رائے اس میں عرض کر دوں گا، لیکن یہ بڑی مفید بات ہوگی کہ لوگ خود اس میں حصہ لیں، اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کریں، اس کے دلائل دیں. اس سے شاید مجھے بھی کچھ یہ جاننے میں موقع ملے کہ پچھلے کم و بیش 8-9 ماہ میں ہم نے جو گفتگو کی ہے، بات چیت کی ہے، تو اس میں لوگوں پر کیا واضح ہوا ہے. تین مسائل جو اب تک اس نشست کے شرکاء کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ دین کے ماخذ کا ہے. میزان کی ابتدا میں اصول و آبادی کے زیر عنوان یہ بیان کیا گیا ہے کہ دین کا تنہا ماخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. اس کے بارے میں شیخ افضال احمد صاحب نے اپنا یہ نقطہ نظر پیش کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ماخذ نہیں ہے. اس میں تو شبہ نہیں ہے کہ اپنی زندگی میں وہی آخری ماخذ تھے، اور ان کے بعد اللہ تعالیٰ کا دین کسی اور ذریعے سے نہیں آیا، لیکن اب وہ ہمارے پاس قرآن اور سنت کی صورت میں جو کچھ چھوڑ کر گئے ہیں وہ ماخذ ہے، اور اس لحاظ سے اسی کا ذکر ہونا چاہیے. یعنی یہ بات بھی واضح کر دینی چاہیے کہ اپنے ہین حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دین کا آخری ماخذ تھے، ان کے بعد اب جو وہ ہمارے پاس چیزیں چھوڑ گئے ہیں ہم ان کی طرف رجوع کریں گے. اس کے دلائل، پس منظر، یہ اشکال کیوں پیدا ہوتا ہے، اس کی وہ ظاہر ہے خود موجود ہے، وضاحت کریں گے، اور میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تحریر آپ لوگوں کو لکھ کر بھی دے دی. دوسرا مسئلہ جو زیر بحث آئے گا وہ داڑھی کا مسئلہ ہے. سنت کے مبادی بیان کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلی چیز جو کسی چیز کو سنت قرار دینے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ متعین کر سکیں کہ کیا وہ دین ہے. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز پر عمل کرنا یا کوئی بات کہنا تنہا یہ کافی نہیں ہے اس کو سنت قرار دینے کے لیے، بلکہ اس کے بعد یہ بحث ہوگی کیا وہ دین ہے. اور پھر میں نے عرض کیا تھا کہ دین کیا ہوتا ہے، چنانچہ بڑی تفصیل سے میں نے یہ بتایا تھا کہ ایک واضح معیار ہے جس کے تحت کسی چیز کو دین قرار دیا جاتا ہے یا دین قرار نہیں دیا جاتا. تو اس بحث کے بعد حنیف ورق صاحب نے ایک تحریر لکھی تھی اسی طرح، اور اس میں انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ ان کے خیال کے مطابق یہ دین ہے، اور جب یہ دین ہے تو پہلے اصول کی بنیاد پر اس کو رد نہیں کیا جا سکتا، آگے کوئی مزید بات کی جا سکتی. دوسرا مسئلہ یہ. تیسرا مسئلہ وہ ہے جس پر دین کا صحیح تصور کے مباحث میں ہماری گفتگو اب آخر میں آ پہنچی تھی، اور رمضان کی وجہ سے ہم نے پھر اس مضمون کا مزید مطالعہ مؤخر کر دیا. انشاءاللہ اس کے بعد پھر شروع کریں گے. خیال یہ تھا کہ اس پر بھی کچھ گفتگو کر لی جائے. اس میں بھی چند چیزیں واضح رہنی چاہیے. ایک یہ کہ میں نے اس کو اپنی اس کتاب میں بیان نہیں کیا، اور یہ بتا دیا تھا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس زمانے میں یہ شائع ہو رہی تھی اس وقت میں ابھی اس کے بارے میں چند ایسی چیزیں تھیں جن پر بہت واضح نہیں تھا، اور اس کے بعد میں اس پہ غور کرتا رہا ہوں، مزید بھی غور و فکر جاری ہے. اس وقت بھی میرا یہ پہلے خیال نہیں تھا کہ میں اس کو بیان کروں گا، لیکن پھر ایک دوسرے پہلو سے میں نے اس کو تفصیل سے کئی نشستوں میں یہاں بیان کر دیا کہ جو میرے ذہن میں سوالات ہیں وہ بھی، اور جو دوسروں کے ذہن میں پیدا ہوں گے ان کی روشنی میں بھی اس میں ہو سکتا ہے کہ بعض مشکلات اور حل ہوں. اور چونکہ علمی معاملات میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو ذہنی طور پر جب سوچتے ہیں تو اس میں کچھ خلا رہ جاتے ہیں، جب آپ اس کو بیان کرتے ہیں تو خود بیان کرنے والے پر واضح ہوتا ہے کہ یہاں یہ خلا تھا، وہ دوبارہ غور کرنے کا موقع ملتا ہے. پھر یہ کہ جن لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے ظاہر ہے کہ وہ بھی سوچنے سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ بعض اوقات کسی چیز کی نشاندہی کرتے ہیں. اور میرا تو خیر پچھلے 15-20 سال سے ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ میں جب بھی کسی نئی رائے یا نئے نقطہ نظر پر پہنچتا ہوں تو اس کو مختلف پہلوؤں سے پھر بیان بھی کرتا ہوں، بلکہ بعض اوقات لکھ دیتا ہوں اور لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ وہ اس پر نقد کریں، غور کریں. اور اس طریقے سے یہ معلوم ہے کہ بہت سی چیزیں ڈیولپ ہوتی رہتی ہیں، اور دین کے اور قرآن کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کے تعلیمات کے بہت سے پہلو واضح ہوتے رہتے ہیں. تو اس کی میں نے تفصیل کر دی تھی، اور مقصد اس سے بھی یہی تھا. اس میں جو مسئلہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے وہ میں نے تفصیل سے بیان کر دیا، یعنی یہ کہ شہادت کا صحیح مفہوم کیا ہے، کیونکہ یہ قرآن میں صاف واضح ہے کہ ایک اصطلاح کے طور پر لفظ استعمال ہوا ہے، قرآن نے اس کو اٹھایا ہے، اور پھر وہ ایک باقاعدہ منصب کی حیثیت سے بیان کرتا ہے کہ قیامت میں بھی شہداء اٹھائے جائیں گے، اور دنیا میں بھی کہتا ہے کہ کچھ لوگوں کو شہداء بنایا گیا ہے، شہید بنایا گیا ہے. تو اس کے کیا معنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کو میں نے اپنے حقیر علم کے حد تک متعین کرنے کی کوشش کی ہے. دوسرے یہ کہ جس جگہ پر اس کا ذکر آیا ہے وہاں جو تینوں امکانات ہو سکتے ہیں زبان و بیان کی روح سے، تو جب امکانات تین یا دو یا اس سے زیادہ ہوں تو پھر ظاہر ہے کہ یہ چیز سیاق و سباق کی روشنی میں دیکھی جاتی ہے کہ اس میں کس امکان کو ترجیح دی جائے گی. تو میں نے یہ اپنے دلائل عرض کیے ہیں کہ بظاہر حالات سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ حج میں بھی، دونوں جگہ چونکہ یہ آیت آئی ہے، دونوں جگہ بڑے واضح قرائن موجود ہیں کہ اس کا تعلق ذریت ابراہیم کی دینونت سے ہے. دو باتیں تو یہ آیت کی حد تک ہیں جو ان کو میں نے واضح کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک اگلا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس ذمہ داری پر ان کو فائز کیا گیا تو اس ذمہ داری کے حدود کیا تھے، کیا ان کا دنیا میں رہنا یعنی قومی حیثیت سے، ظاہر ہے کہ جب کسی قوم کو اٹھایا جاتا ہے تو اس میں افراد زیر بحث نہیں ہوتے، کیا رہنا یا بنی اسرائیل کی طرح ان کے لیے بھی علاقے کا تعین کر دیا گیا تھا. میں نے جب صحابہ کرام، ظاہر ہے وہ بھی بنی اسماعیل ہی ہیں، تو ان کے بارے میں جب یہ لکھا تھا تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس میں علاقے کا تعین کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بالکل اسی طرح کیا ہے جس طرح کہ بنی اسرائیل کے لیے کیا گیا تھا. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک حصہ ایسا ہے جس پر میں ابھی کوئی حتمی رائے نہیں رکھتا، مجھے ابھی اس پر مزید غور کرنا ہے، اور میرا اپنا ایک غور کرنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے، یعنی میں کن کن چیزوں کو سامنے رکھتا ہوں بھی آپ پوچھیں گے تو عرض کر دوں گا غور کرنے کا کیا طریقہ ہے اس طرح کی چیزوں کا. تو اس میں یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، ظاہر ہے کہ وہ بات آگے بڑھتی ہے تو پھر بھی اگرچہ جیسے میں نے تاریخ کے اوپر ایک نظر ڈال کے آپ کو بتا دیا ہے بہت آگے نہیں بڑھتی، لیکن اگر حدود کے تعین کے اس اصول کو مان لیا جائے جو بائبل میں بنی اسرائیل کے لیے بیان ہوا ہے اور جس کی تائید قرآن مجید سے بھی ہوتی ہے، تو پھر وہ سیدنا عثمان کے زمانے سے بھی آگے نہیں بڑھتی، یعنی دونوں شکلوں میں صورتحال مختلف ہو جاتی ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے جس پر مجھے ابھی بہت غور کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اور پہلو بھی ہیں چھوٹے چھوٹے جس کے بعد وہ چیز صحیح جگہ بیٹھ جاتی ہے، یعنی اگر ایک راستہ ہے تو اس سے بھی کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، دوسرا ہے تو اس سے بھی کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں. لیکن ان تمام معاملات پر غور کرنے کا صحیح طریقہ جو میرا ہمیشہ رہا ہے وہ یہ کہ میں نتائج اس کو بالکل الگ رکھ دیتا ہوں اور یہ دیکھتا ہوں کہ قرآن مجید اپنے الفاظ اپنے سیاق سباق میں کیا بات کرتا ہے، پھر اس کو نتیجہ تک لے جا کے دیکھتے ہیں کہ کہیں طے کرنے میں غلطی تو نہیں ہو گئی. یہ عمل جب بار بار کیا جاتا ہے اور آدمی دیانتداری سے اس کو کرے، اور پھر یہ کہ اس کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت صلاحیت بھی دی ہو تو اللہ تعالیٰ واضح کر ہی دیتے ہیں بات کو. یہ میں نے مختصر سا آپ کو تینوں مسائل کے بارے میں تعارف کرا دیا. اب اس کے بعد ہم اسی ترتیب سے زیر بحث لائیں گے، یعنی جو مسئلہ آخر میں ہے اس کو آخر ہی میں رہنے دیں، جو پہلے ہے اس کو پہلے زیر بحث لے آئیں، جس کو ہم درمیان میں رکھا ہے اور میرے سامنے یہ آئے بھی اسی ترتیب سے ہیں. یعنی سب سے پہلے شیخ افضال صاحب نے اس پر لکھا تھا، اس کے بعد حنیف برق صاحب نے اس پر لکھا، اور اس کے بعد یہ مسئلہ پچھلے لیکچر سے سامنے آیا. تو اسی ترتیب سے یہ زیر بحث آئے گا. میری گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں بحث کریں، ایک دوسرے کے دلائل کا جواب دیں، بات اگر سمجھی ہوئی میں یہ خدمت انجام دوں گا کہ کسی بات کو کمیونیکیٹ کر دوں، کسی کو بتا دوں، کسی کو واضح کر دوں، کوئی سوال اس پر پیدا ہوتا تو سوال آپ کے سامنے رکھ دوں. لیکن یہ اصل میں سوالات کی نشست نہیں ہے بلکہ اس موضوع پر ایک کھلی گفتگو کی نشست ہے. اس سے مجھے بھی بہت سیکھنے کا موقع ملے گا، آپ لوگوں کو بھی بہت سیکھنے کا موقع ملے گا، اور یہ روایت ہونی چاہیے کہ اس طرح بعض اوقات گفتگو. اب یہ بھی ہے کہ آپ سب لوگ جو اس کے شرکا ہیں، یہ یعنی عام سی بات ہے کہ سب حصہ اس طرح نہیں لیں گے، کچھ سنیں گے کچھ حصہ لیں گے. تو اس میں میری گزارش یہ ہے کہ جو لوگ تیار ہو کے آئے ہیں کہ ان کو اپنا موقع پیش کرنا ہے یا انہوں کسی چیز پہ تنقید کرنی ہے تو ان کے لیے یہ اظہار کر دیں کہ ان کو اگلی نشستوں پر جگہ دے دیں تاکہ ذرا تھوڑا سا مباحثے اور گفتگو کا اچھا ماحول پیدا ہو جائے جو لوگ یعنی اس کے لیے. باقی بات تو ہر آدمی کر سکتا ہے، اور دوسری گزارش یہ ہے کہ چونکہ اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں اور یہ ایک مفید چیز، یعنی اگر دوسروں کو نہیں بھی دینی تو اس لحاظ سے مفید ہوتی ہے کہ خود آپ بعد میں سن سکتے ہیں کہ کسی نے کیا بات کہی. بعض اوقات گفتگو گرما گرمی میں دوسرے کی بات آدمی توجہ سے نہیں سنتا یا پوری طرح اپریشیٹ نہیں کرتا، تو چونکہ اس کو ریکارڈ بھی کیا جا رہا ہے تو ازراہ کرم جو آدمی بات کرنا چاہے وہ مائک لے لے، کیونکہ وہ آپ نہیں لیں گے تو اس سے جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پھر وہ ٹیپ چلتی ہے اور اس میں کچھ نہیں ہوتا.
تو ڈسکشن جو ہم کرنے لگے ہیں اس میں کیا یہ موضوع نہیں ہوگا کہ آپس میں کراس کوسچننگ ہے، کراس ٹاک کے بجائے جو صاحب کنڈکٹ کر رہے ہیں یعنی ان کی طرف ڈائریکٹڈ ہو ہر آدمی کا؟
یہ تو بڑی عنایت ہوگی آپ لوگوں کی اگر آپ یہ کریں گے تو بڑی عنایت ہوگی. یعنی یہی کرنا چاہیے کہ آپ اپنی بات مجھے مخاطب کر کے کہیں، اگر وہ بات پہنچ جائے گی تو دوسرا آدمی اس پہ کمنٹ کرے گا، اور اگر اس میں کوئی دقت ہوگی تو میں خود کوشش کروں گا کہ دوسرے کی بات جو ہے سمجھا دوں، یعنی پہلے مرحلے میں یہ خدمت انجام دوں گا. تو یہ انشاءاللہ ایسے ہی کریں گے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم ہیں نا، تو کوئی ضروری نہیں کہ ایسا ہو جائے، خواہش تو یہی ہوگی. تو اس میں جو گزارش کر رہا ہوں یہ کہ وہ لوگ آگے آ جائیں، اور اگر مہیش صاحب سے بھی اور ان سے بھی خاص طور پر درخواست کی تھی نادر صاحب سے بھی، لیکن وہ شاید حسب معمول تاخیر سے پہنچیں گے. تو میرا خیال ہے شروع کر لیں گفتگو بات چیت. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو آدمی سوال کرنے والا ہے وہ اپنا موقف بیان کر دے گا، اس کے بعد پھر باقیوں کو حق حاصل ہے کہ اس پہ بیان کرتے. شیخ صاحب شروع کرتے ہیں جی. بسم اللہ.
معلوم
ہوتا ہے نہیں، اس کا بحث سے کیا تعلق ہے؟
جس طریقے سے تیاری کا آپ نے باندھا ہے اس طریقے سے تیاری کرنے میں آئے
کوئی حرج نہیں ہے، ایسے کیا فرق پڑتا
ہے؟ بات یہ کہ یہ کوئی موقف نہیں ہے جس کا لیا.
نہیں نہیں، ایک ایک سوال ہے، موقف نہیں ایک سوال ہے.
نہ کوئی موقف ہے،
ہاں نہیں، بلکہ یہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے. تینوں ہی مسئلوں کی نوعیت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، ایک نقطہ نظر محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، بس اس سے زیادہ کچھ
سوال کے علاوہ کچھ نہیں ہے.
پہلے تو ہوتا ہی سوال ہے جی، موقف تو اس وقت بنتا ہے جب آدمی فرقہ بند ہو جاتا ہے، ورنہ تو سوال ہی ہوتے ہیں.
جو چیز آپ اس میں سکھا رہے ہیں اسی سے کوئی سوال پیدا ہو جاتا ہے،
ظاہر بات ہے. اس میں
جو آپ ہی کی پرانی سیکھی ہوئی چیز، یہ بات میں نے ویسے بیان کو کر دی تھی،
یہ لوگوں کے سامنے آ گئی ہے تفصیل سے.
اس میں جو میرے نوٹس تھے ان کو میں فیئر بھی نہیں کر سکا تھا، کہا کہ اس کی کاپی ہو تو میں نے اسی طرح کر دی تھی،
کوئی حرج
نہیں. اور کچھ لوگوں کے پاس بھی موجود ہے تو اس میں یہی جو چیزیں ہیں میں خود دیکھ کے ریپیٹ کر دیتا ہوں. ایک بات یہ میرے ذہن میں آئی تھی کہ
یعنی اب آپ یہ اپنے نکات بیان کر رہے ہیں نا، تو جو لوگ گفتگو کرنا چاہتے ہیں اس کو نوٹ کر لیں، نوٹ کرتے جائیں تاکہ وہ اس کے لحاظ سے جواب دیں. جی جواب دیں یا گفتگو کریں یا کوئی مسئلہ اٹھائیں.
انیشیشن جس کو پھر سے غور کیا جائے، جو بیان کیا جاتا ہے کہ جو ہے اصول کے طور پہ آپ نے بیان کیا ہے اپنی کتاب میں اصول مبادی کے بالکل ابتدا میں، اس ساری کتاب میں اصل میں آپ نے پلیسمنٹس کی ہیں ہر بنیادی چیزوں کی اپنے اپنے صحیح مقام پہ، اور اصل اصول میں جو پلیسمنٹ کی ہے حضور اکرم کی وہ کیا ہے دین کے ماخذ کے طور پر. اور جب وہ دین کا ماخذ قرار پا جاتے ہیں تو جب گفتگو آگے بڑھی اور تصوف تک پہنچی، اور تصوف کے اس انتہا تک پہنچی جب آفتاب اور خربوزے کی مثال سے انہوں نے اپنا لنک حضور اکرم سے قائم کر لیا، کیونکہ ماخذ کے طور پہ انہیں ہم سب تسلیم کرتے ہیں، تو وہ اگر لنک جیسا بھی کمزور ہو بادشاہوں کے نزدیک تو وہ ماخذ تک پہنچ گیا، کیونکہ اگر وہ ماخذ ہے. اس سے پھر ذہن میں ہوا کہ بھائی اس پہ پھر سے غور کر لینا چاہیے کہ ان کو ماخذ اب بھی ڈکلیئر کر کے ہم کیا صحیح کر رہے ہیں، یہ ایک سوال ہے کہ اس پہ پھر سے غور کرنا چاہیے. اور اس میں جو آواز آ رہی
جی جی بالکل،
کیونکہ یہ جو حضور اکرم کو ماخذ کے طور پہ مانا جاتا ہے بظاہر جو مجھے محسوس ہوا تھا وہ یہ کہ یہ ایک دینی مقدمہ نہیں ہے، یہ عقلی مقدمہ ہے. عقلی مقدمہ اس طریقے سے کہ سارا دین جو ہے وہ اس کا ماخذ اصل میں تو اللہ میاں کی ذات ہے، اس نے یہ جبریل امین کے ذریعے حضور تک پہنچایا اور حضور نے وہاں پہ اپنے قوم کو یہ پہنچا دیا. اور چونکہ وہ آخری نبی تھے اب اس کے بعد کوئی اور رسول یا نبی نہیں آنا, اس لیے آنے والے وقت تک وہ دین کا ماخذ ہوں, اس کے علاوہ کوئی ماخذ نہیں ہو سکتا. یہ بظاہر اس عقلی مقدمے کے اوپر یہ بیسڈ لگتا ہے. اس پہ جو اعتراضات ہوتے ہیں یا جو اعتراضات بھی نہیں کہنا چاہیے, سوالات سے بھی آتے ہیں, وہ یہ آتے ہیں کہ جو بھی ماخذ ہے جسے ہم ماخذ قرار دیتے ہیں اس تک جو اس سے سیکھنا چاہتا ہے اس تک اس کی پہنچ ہونی چاہیے, شوڈ بی اپروچبل اور ہی شوڈ بی ریفریبل, کہ اگر ہمارے ذہن میں کوئی سوال آئے, کوئی چیز ہم کلیئر کرنا چاہیں دین کے معاملے میں, تو ہمارے پاس اگر کوئی ماخذ ہے تو اس ماخذ تک پہنچنے کا ذریعہ ہونا چاہیے, کلیریفکیشن لینے کے لیے, کنفرمیشن لینے کے لیے. جبکہ حضور اکرم چونکہ ہم موجود نہیں ہیں, ہم ان سے براہ راست یہ ریفرنس لے نہیں سکتے. یہ بیسیکلی جب کسی چیز کو ماخذ قرار دیا جائے تو ماخذ میں یہ ایک بنیاد ہونا بہت ضروری ہے. وہ اپنی زندگی اپنے صحابہ کے لیے, سب کے موجود لوگوں کے لیے تو ماخذ تھے اور ماخذ کے طور پہ استعمال کیے گئے, لوگوں کے پاس جاتے تھے, دین کو سمجھتے تھے, دین کو پوچھتے تھے, اس کی کلیریفکیشن لیتے تھے. لیکن اب یہ ہمارے لیے کیسے ممکن, یہ تو ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم حضور اکرم سے جا کے اگر ہم سے کوئی بات سمجھتے ہیں, کوئی اپنے عمل کی تصدیق کرانا چاہتے ہیں, تو ہم اس کی کنفرمیشن اس ماخذ تک پہنچ کے نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ کہ جو چیز جو جس طریقے سے آپ نے اس لیکچر میں بیان کی, جو اس طریقے سے میرے علم میں پہلے نہیں تھی, وہ ہے کہ دین کو یا علم کو پہنچنے کے جو ذرائع ہیں اس میں ظنی الثبوت, ظنی الدلالہ, قطعی الثبوت, قطعی الدلالہ, یہ ساری جو چیزوں نے تھوڑا بہت علم میں اضافہ کیا, تو نتیجتاً ایک سوال یہ ذہن میں آیا کہ اس کیٹیگرائزیشن کی بنیاد پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو خود حضور اکرم کی ذات کو چھوڑ کے, ان کے ہونے کو چھوڑ کے, ان کے بارے میں جتنی بھی اجمالی اور تفصیلی چیزیں ہیں وہ ساری ظنی و ثبوت ہیں, وہ قطعی ثبوت تو ہے, سوائے ان چیزوں کے جو خود قرآن نے ہمیں بتایا. یعنی اب ہمارے لیے ماخذ تو دور کی بات ہے, خود ان کی ذات کی تفصیلات جو ہیں یا انہوں نے جو کچھ کیا اس کا حتمی ذریعہ جاننے کا, قطعی ثبوت جاننے کا ذریعہ خود قرآن, یعنی وہ خود ڈیپینڈنٹ ہے اب ہمارے لیے کہ ہم ان کو جاننے کے لیے یا ان کے بارے میں ڈیٹیلز کی ویریفیکیشن کے لیے یا کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور کس طریقے سے انہوں نے انذار کیا اور کس طریقے سے انہوں نے رسالت کے مقام کو پہنچے اور اس کو قائم کیا, اس کے لیے ہم منحصر ہیں خود قرآن کے. اس کی بھی براہ راست کسی قطعی ثبوت کسی چیز کے پر کے ذریعہ ہوئی.
پوائنٹ اگر ہم ڈسکس کر لیں, پہلے پوائنٹ کو پہلے اگر ہم
بالکل, یہ تو بیان کرنے والے پر ہے, وہ اگر کہتا ہے کہ بھائی میں اپنی بات پہلے پوری بیان کر لوں.
اصل میں وہ ماخذ کی وضاحت میں یہ تین چار الگ الگ پوائنٹس نہیں ہیں,
ایسا نہیں کہ تین باتیں ہیں, بلکہ وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو سوال پیدا ہوتا ہے, وضاحت کر دی نا کہ یہ کوئی موقف نہیں ہے, چند سوالات طالب علم مانا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, پہلی یہ وجہ ہے. دوسری یہ وجہ,
دوسری بات یہ کہ ایسی بنیادی موقف کے لیے میرے ذہن میں یہ لوگ آتی ہے کہ صرف اپنی دلائل کافی نہیں, ہمارے پاس تو دین ہی نہیں, اس کے پیچھے کوئی قرآن کی آیت کوئی حضور اکرم کا ثابت شدہ قرآن ہونا چاہیے, اگر وہ موجود نہیں ہے تو پھر ہمیں نئے سر سے غور کرنا چاہیے کہ کیا یہ موقع ہونا مطلوب, اتنا بنیادی موقع ہمیں اختیار کرنا چاہیے. اور اس کا پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن نے حضور اکرم کو ماخذ دین قرار دیا یا حضور اکرم نے خود اپنے آپ کو ماخذ دین کا بھی قرار دیا؟ اگر ایسا ہے تو سچویشن بالکل ڈفرینٹ ہوگی, اگر ایسا نہیں ہے پھر یہ ایک محل ہے کہ جس کی بنیاد پہ نئے سرے سے غور کیا جائے یا کیا جانا چاہیے. قرآن کا موضوع ہے, خود قرآن کا کانٹینٹ ہے, جس طریقے سے آپ بیان کرتے ہیں
وہ آپ کی سرگزشت دعوت ایک رسول نے جو کچھ کیا ہے نتیجہ تھا اس کے کانٹینٹ کا بہت بڑا حصہ صرف ان کی اپنی قوم بلکہ اس قوم کی اس نسل سے متعلق ہم سے متعلق ہے. کتنی چیزیں ہیں ان کا بیان یعنی ان کے ماقد ہونے کا کے پہلو سے
ذات خود کچھ اعمال کا نام ہے عین دین ہے. اگر میں اپنی بات واضح کر سکا 1900 قرآن بیسیکلی ایک ٹیکسٹ ہے جس سے دین ڈرائیو کیا جائے گا اور اس کے کچھ اسٹیٹیوٹس ہوں گے بے شک اس میں ہسٹری نہیں ہوگی اس میں اور فیکٹس نہیں ہوں گے اس میں شریعت ایمانیات اور حکمت کے مباحث ہوں گے. سنت اس کے بالکل برعکس ایسا نہیں ہے قرآن کی طرح مدون شکل میں چیز موجود ہے اور سنت سے آپ نے دین کشید کرنا ہے. سنت بذات خود عین دین ہے. پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پریزنٹیشن کے نتیجے میں پھر یہ کس طرح سے ریزالو کیا جائے گا اس بات. اگر آپ چاہتے ہیں تو اگلے سوال آپ کر دیتا
ہوں. سوال کرنے میں کیا حرج ہے کر دیں.
پیدا ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کہتے ہیں کہ اس دنیا میں قرآن و سنت کو اب ہم ماخذ مانیں گے اور نسبت ٹھیک دیں گے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ سوال پھر ہنوز انریزالو رہ جاتا ہے کہ وہ قرآن و سنت خود چونکہ اس پر دنیا میں پائے جاتے ہیں کسی شکل میں تو ان کو کہاں سے فخص کیا جائے گا یعنی امت کی جماعت سے کیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آج موجود نہیں ہے. نسبت اصل میں پھر کوئی حیثیت نہیں رکھے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ موجود سے آپ اخذ کریں گے اور موجود کے بارے میں پھر سوال پیدا ہو جائے گا کہ موجود کہاں سے آئے یعنی وہ جب تک کہ آپ اس کی آخری کڑے تک ہی پہنچیں گے زمین پر. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جائیں یعنی زمین پر کے بعد آپ اس کی آخری کڑے تک نہیں پہنچیں گے تو پھر موجود صورت میں ہی سوال پیدا ہو جائے گا کہ قرآن و سنت رسم پاننے کے بعد یہ خود کہاں سے آئیں. اس کی وجہ یہ کہ ظاہر ہے کہ سنت کا تعین ضروری ہے قرآن کا بھی تعین ضروری ہے اگرچہ وہ ایک کتاب شکل میں اور زبانی خراب شکل میں موجود ہے. دوسرا سوال یہ ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ جب انہوں نے فرمایا کہ یہ جو پریزنٹیشن ہے دین کے ماخذ کی یہ اس کو عقل کی بنیاد پہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اگر کوئی قطعی آیت یا تو ہونی چاہیے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کوئی طور ہونا چاہیے تو میں ان کی بات نہیں سمجھا یعنی اس شوڈ ناٹ بی انٹلیکچوئل پریزنٹیشن کہ آپ کہیں گے کہ دین کا ماخذ یہ ہے بلکہ اس کے پیچھے کوئی ایک ڈیوائن کمانڈمنٹ ہونی چاہیے. تو میرا اس سے یہ سوال تھا کہ جہاں سے ہم اس کی کا آغاز کر رہے ہیں وہاں پہ بیسیکلی آیت سے کشید کیا گیا یعنی جہاں پہ آپ نے اس کو بیان کیا ہے وہاں پہ آیت ہی کوٹ کی ہے تو اگر وہ آیت ظاہر ہے کہ ضروری نہیں کہ اس مانا جائے تو اس کے وہ صحیح واقف ہے تو اس پر بحث ہونی چاہیے. یعنی ایسا نہیں کہ آیت موجود نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ آیت کے تعین میں یا اس کو آپ نے متعین کیا ہے اس میں اختلاف ہو. تو تیسری بات یہ تھی. چوتھی بات ان کی بات سے واضح ہوئی وہ یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ قرآن تخصیص میں کھڑا ہوا ہے خاص طور سے قانون رسالت کے جو مباحث ہمارے سامنے پچھلے ہفتے بھی آئے اس سے پہلے بھی آ کرے اور قرآن میں ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے کہ جو اس کے ساتھ خاص ہے. پھر انہوں نے مثال دی سورہ اثر کی. اس میں تو میں یہ چاہ رہا تھا کلیئرفکیشن کی سورہ اثر میں جو اثر کا الف لام ہے وہ ظاہر ہے کہ قریش سے غالباً وہاں پہ تحریر نہیں ہے بلکہ مراد زبان رسالت کے تمام
وال انسان کے بارے میں انہوں نے کہا.
اچھا قرآن مجید میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک وہ چیز ہے جس کو شریعت کہتے ہیں یعنی ایک ایسی چیز ایک ایسا حکم ایک ایسا انسٹیٹیوٹ جس کے لیے ہم سب ماننے کا متعلق ہیں اور ایک وہ قانون رسالت ہے جو اصل میں تخصیص میں کھڑا ہوا ہے. اگر اس ادارہ میں آپ کھڑے ہوئے ہیں تو پھر اصل میں یہ کہنا کہ چونکہ اس بعض تخصیصات موجود ہیں لہٰذا ان تخصیصات کی وجہ سے اس کو اصل میں خاص طور تک ہی ماننا چاہیے تو یہ بات کچھ
قابل فہم نظر آتی. یہ نہیں تھی بات ان کی.
یعنی
ان کی بات یہ تھی کہ جب قرآن اس طرح کی تخصیص میں کھڑا ہے تو پھر اس کے معنی یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تو اصل میں آپ کی قومی کے لوگ تھے.
یہ
لہذا اب ہمیں دین لینے کے لیے تو پھر کسی دوسری چیز کی طرف جانا پڑے گا نا جو ان سے پھر صادر ہو کے ہم تک پہنچے. میں نے صرف ان کی بات کی وضاحت کی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے بس. اب آپ اپنا کمنٹ جاری رکھ سکتے.
تین نقطے یہ جو ہے کہ سنت ذات خود ماخذ ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ سنت
سے دین اخذ کیا جاتا ہے.
دوسرا یہ کہ قرآن و سنت کے بارے میں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ماخذ ہے تو پھر ریفرنس پوائنٹ لازمن ماننا پڑے گا کہ وہ کہاں ہے یعنی وہ امت ہے کیونکہ ظاہر ہے قرآن و سنت اس امت میں پایا جا رہا ہے تو پھر اصل میں ماخذ یہ امت کا اجماع بن جائے گا نہ کہ قرآن و سنت ذات خود. اور تیسری بات وہی ہے کہ یہ بیسکلی جو نقطۂ نظر ایک آیت پر بیسڈ ہے اٹس ناٹ ناٹ این انٹلیکچوئل سارٹ آف پریزنٹیشن.
یہ انہوں نے سوالات کچھ اٹھا دیے کچھ کمنٹ کر دیا آپ کو اور سا ہے. اچھا کچھ کمنٹس
اگر
اگر آپ مزید لوگوں کی گفتگو میں کچھ انقطاع چاہتے ہیں تو کر دیں. ہاں ہاں بالکل کر دیں. ٹھیک ہے جی دے رہے ہیں.
مختصر سی بات.
ہاں بالکل.
ان کے سارے سوالات ہم نے ان کا مختصر سے میرے ذہن میں بات آتی ہے وہ یہ کہ جب ہم ماخذ بیان کرتے ہیں دنیا فکر اقبال کا ماخذ کیا ہے؟ اقبال اس کی کتاب ہے اور نسبت کیا کرتے ہیں یہ اقبال کی تصنیف کرتے ہیں. اگر قرآن کے بارے میں یہ کہا جائے کہ دین کا ماخذ قرآن ہے یہ لایا کون تھا؟ نبی لایا تھا. تو کیا مقصد آپ کو وہاں تک پہنچانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے لیے آپ وہ بھی اسی طرح جیسے خدا پائے گا پھر خدا تک پہنچا دو.
یہ تو آپ ہی نے تجویز پیش کی تھی.
دوسری بات قرآن کی آیت میں موجود ہے تو اس قرآن کی آیت کو پڑھ کے اس میں سے نکال دیں گے اس میں ماخذ بیان کیا. آپ نے قرآن کی آیت کا ایک حوالہ دیا کہ قرآن کی آیت موجود ہے اسے پھر سے پڑھ کے اس کا ترجمہ کر کے مجھے بتا دیں کہ بھائی اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضور کا ماخذ ہے. پھر تو مان جا بات ختم ہو گئی.
اور کوئی صاحب جی اب شروع کریں گے یا آپ جو آپ پہ کمنٹ کریں گے؟ یہ
فکر اقبال کا ماخذ اقبال کی کتاب ہے. وہاں سے بات کی تھی کہ فکر اقبال کتاب موجود ہے. یہاں پہ قرآن کے بارے میں آپ اسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ وہ موجود ہے. خود اصل میں قرآن مجید اصل میں نسخے کا کیونکہ محتاج نہیں ہے, امت کے تواتر سے ملا ہوا ہے, تو اصل میں یہ امت ہے جو کہ وہ دے رہی ہے نہ کہ وہ نسخہ آپ کچھ دے رہا ہے. جبکہ
اس میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ اصل میں جو یعنی تاکہ گفتگو آگے بڑھ سکے, یعنی صورتحال یہ ہے کہ دین کے ماخذ کو جب آپ شروع کرتے ہیں تو یا اوپر سے کریں گے یا نیچے سے بیان کرنا شروع کریں گے نا, تو نیچے سے بیان کریں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اب تو ہم قرآن کے پاس جائیں گے. اچھا اس کے بعد سنت دیکھیں گے, یہ ٹھیک ہے. اب میں لفظ کی بات نہیں کر رہا, کہاں سے ملے ہیں؟ امت کے اجماع سے. اب گویا اس سے اوپر کی کڑی اجماع ہو گیا. امت کا اجماع کہاں سے حاصل ہوا؟ صحابہ کے اجماع سے. اسے اوپر کی کڑی آ گئی. اس کے بعد کیا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ کو کہاں سے ملا ہے؟ جبریل امین کے ذریعے سے. ان کو کہاں سے ملا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے. تو اصل میں جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ کہا جائے دین کا ماخذ اللہ تعالیٰ ہے, کیا یہ کہا جائے دین کا ماخذ جبریل امین ہے, کیا یہ کہا جائے دین کا ماخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کیا یہ کہا جائے دین کا ماخذ امت کا اجماع ہے, کیا یہ کہا جائے کہ دین کا ماخذ قرآن ہے. یعنی یہ ہے اصل میں. تو اس میں اصل میں کیا بات زیادہ موضوع ہے؟ ورنہ اگر دیکھیے آپ تو ہر لحاظ سے ہر چیز ماخذ ہے. یعنی ایک کڑی ہے نا, راوی سے ہم پانی لیتے ہیں اور راوی کا منبع کہاں ہے؟ کشمیر میں. نہیں میں نے صرف وضاحت کی, میں ابھی کوئی بات نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا, یعنی اس کو کمیونیکیٹ کر لیں آپس میں کہ اصل سوال یہ ہے. اصل سوال یہ ہے بس. میں ابھی کوئی کمنٹ نہیں کر رہا, سن رہا ہوں. جی میں ضرور کریں, انہوں نے کہا ہے نا کہ آیت سے وہ نکال. ہاں ہاں جی اچھی بات. اگر آپ ابھی مؤخر کرنا چاہتے ہیں جی, کوئی اور صاحب اس میں شہزاد صاحب چاہتے ہیں کچھ, دوسرے لوگ بھی شریک ہو جائیں بحث میں.
اس میں جیسا اگر
لے لیں مائک, لے لیں مائک لے لیں.
اس میں اگر یہ جو انہوں نے اپنے تیسرے نقطے میں یہ بات بیان کی ہے کہ آپ دین کے موجد نہیں بلکہ دین کا اصل ماخذ تو اللہ تعالیٰ ہے, یہ موجد اور ماخذ کے اندر جو انہوں نے فرق کیا ہے, اگر اس کو یہ واضح کر دیتے تو یہ زیادہ مناسب ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کبھی بھی دین کا موجد قرار نہیں دیا, بلکہ متعدد مقامات پر آتا ہے کہ نقب علما یو خائے لیا.
یہ لفظ میرا مقصد نہیں ہے, وہ سب لکھا کہہ رہا ہوں.
میں نے اسی لیے وضاحت کی تھی کہ لفظوں کی بحث کے بجائے ایک سادہ سا مسئلہ ہے, اور وہ سادہ سا مسئلہ یہ ہے کہ دین اللہ تعالیٰ نے دیا, جبریل امین کے ذریعے سے رسول اللہ کو ملا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ صحابہ کرام کو ملا, صحابہ کرام کے ذریعے سے وہ اب امت کے اجماع کو ملا, اور وہاں سے اب ہمارے پاس قرآن سنت کی شکل میں پہنچ جاتا ہے. تو اس میں کیا کہا جائے؟ یعنی یہ ہے سوال. اس میں میرا خیال لفظی بحث کے بجائے بس اس سادہ چیز کے اوپر بات کرنی چاہیے. اس میں ایک چیز پر انہوں نے کمنٹ کیا ہے آیت کے مطلب پر, وہ تو آپ سمجھائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ قائل ہو جائے, لیکن دوسری پر نہیں کمنٹ کیا انہوں نے کہ سنت کو کیسے ماخذ کہا جائے گا. اس لیے وہ ابھی باقی ہے, ان کا کمنٹ ہم سنیں گے. تو میری گزارش یہ ہے کہ اصل بات پر کانسنٹریٹ کر کے اگر اپنی اپنی رائے دیں تو اسے سیکھیں گے ہم، باقی یہ ہے کہ وہ الفاظ تو ہوتے رہتے ہیں.
اس میں بات یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کا تنہا ماخذ ہیں، تو اس وقت ہمارے پیش نظر جو بات ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ اس کا جو مبدا ہے اللہ تعالیٰ، اور پھر اس کے بعد جو دوسری کڑی ہے جبرائیل، اس کے بعد تیسری کڑی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے ذریعے سے جیسے کہ باقی آپ نے مراتب بیان کیے ہم تک یہ دین پہنچا اور قیامت تک آنے والے لوگوں تک یہ دین پہنچتا رہے گا. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس زمین پر دین کا تنہا ماخذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو اس وقت اصل میں ہم وہ تیسری کڑی ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور اس حوالے سے وہ دین جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ہم تک ان دو ذرائع سے منتقل ہوتا ہے، اجماع کے ذریعے سے، صحابہ کرام کے ذریعے سے، پھر اس کے بعد اس کے آگے معاملات چلتے، تو اس وقت اس سے اس بات کی نفی نہیں ہو جاتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کا ماخذ نہیں رہے. یہ بات کہ اس تک براہ راست رسائی ہونی چاہیے، یہ میرا نہیں خیال کہ یہ بات کسی ماخذ سے استفادہ کرنے کے لیے یا وہ ذمہ داریاں جو ماخذ ہم پر عائد کرتا ہے ان کو پورا کرنے کے
لیے. یہ ان کا سوال نہیں ہے جس پہ آپ کمنٹ کر رہے ہیں، ان کا سوال نہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ بھئی دین کی نسبت اخذ کرنے کے لحاظ سے چھ چیزوں کی طرف ہو رہی تھی، تو کیا وجہ ہے کہ اس کی نسبت آپ نے درمیان میں ایک تیسری کڑی کی طرف کر دی؟ یعنی اگر پھر کرنی تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی جاتی، اگر اس کے بعد کرنی تھی تو جبریل امین کی طرف کر دی جاتی. تو وہ کہتے ہیں خاص اس جگہ پہ رکنے کی کیا وجہ ہے؟
کیونکہ غیر محسوسات سے محسوسات کی دنیا میں جب لنگ بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب
مائک لینا پڑے گا. جی یہ ساری بات آپ کی کل عدم ہوگی، سنی نہیں ہم نے.
میرے خیال میں جیسے آپ نے کہا لنگ آخر تک اللہ تک پہنچتا ہے، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں لنگ کو بناتے ہیں آخر میں؟ اس لیے کہ وہ محسوسات دنیا میں ایک واحد کڑی ہیں جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، باقی تو جبریل علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ تو وہ غیر محسوس دنیا میں ہے نا.
یعنی وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان لنک بنانے میں اعتراض نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں کہ چھ تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ چھ تھے، ان میں سے آپ لنک وہیں کیوں بناتے ہیں؟ یہ ہے سوال. وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بڑا سادہ، یعنی یوں کیوں نہ جملہ لکھ دیا جائے. یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جملہ ایسے کیوں نہ لکھ دیا جائے کہ دین اللہ کی ہدایت ہے، جبریل امین کے ذریعے سے نازل ہوا ہے، رسول اللہ تک پہنچا ہے، اور وہاں سے یہ محمد الرسول اللہ قرآن اور سنت کی صورت میں ہمارے پاس موجود.
سرکار میری درخواست یہ ہے کہ تقریباً 38 منٹ تک گزر چکے ہیں پہلے سیشن، اور جو میں سمجھا ہوں انہوں نے سوالات کے پہلے بھی اٹھائے تھے، یہ تین بنیادی سوالات ہیں جس میں سے صرف ایک کو تھوڑا سا شہزاد صاحب نے کیٹر کرنے کی کوشش کی، اس پہ گفتگو کر لیں. ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ کیا دین میں اس کا ذکر ہے، کہیں کوئی چیز ملتی ہے؟ تو شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ واحد سے ثابت کر دیں گے، انہوں نے کہا کہ کر دیں. ایک یہ بات انہوں نے کہی کہ وہ جو ماخذ
وہ کرنے لگے تھے، آپ موقع آپ کو دے دیا،
اپروچبل ماخذ کو ہونا چاہیے، تو گفتگو یہ ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ اس میں کوما تھا یا نہیں تھا. انہوں نے لفظ کیا استعمال ہوا کہ ماخذ کو اپروچبل نہیں ہونا چاہیے یا ہونا چاہیے، اگر نہیں ہونا چاہیے تو ایک بات تو ختم ہو جائے گی. اور تیسری بات یہ کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ساری باتیں ہیں وہ ذنی ثبوت ہیں، گفتگو اس کے اوپر ہو جائے کہ بھائی ذنی ثبوت نہیں ہے، یا ماخذ کے بارے میں جو گفتگو ہو وہ ذنی ثبوت نہیں ہونی چاہیے، تو اس طرح کسی نتیجے پہ پہنچے. 38 منٹ تو ہو گئے ہیں، ایک سیشن ہو جائے گا، دو باقی ہیں، 40 منٹ ہو گئے. تو یہ میری درخواست یہ ہے کہ شہزاد صاحب جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر جو رضا صاحب نے بھی کہہ دیا تھا کہ بھائی اس کو مجھے ثابت کر دیں آیت کے اندر، تاکہ ایک بات تو طے ہو باقی دو رہ جائیں.
میرا خیال ہے کہ
اچھا میں صرف ایک چیز کی طرف توجہ دلا دوں کہ اصل میں جو اس کتاب میں پورا جملہ ہے، توجہ دلا رہا ہوں صرف، وہ پورا جملہ جو ہے وہ پورا جملہ ہے ایک، اور وہ ختم نہیں ہوتا ماخذ کے لفظ پر. وہ پورا جملہ یہ ہے کہ اس دنیا میں دین کا تنخا ماخذ محمد الرسول اللہ ہے، اور ان سے یہ دین ہم کو دو ذرائع سے ملا ہے. یعنی اصل میں پورا جملہ یہ ہے، جو پورا جملہ ہے نا اسے سامنے رکھ کر، پورا جملہ یہ ہے. یہ ایسے ہے جیسے آپ یہ کہیں کہ دین راوی کے پانی کا تنہا ماخذ کشمیر کی وادی لولاب ہے، اور اس سے یہ پانی ہم کو شادرے کے مقام پر مل جاتا ہے. یعنی پورا جملہ یہ ہے، اس پورے جملے کو سامنے رکھیں گے نا تو پھر زیادہ بہتر کمنٹ کریں گے آپ. جی بات ہی تو کرنی، میں تو صرف وضاحت کر رہا ہوں.
اپروچ کو واضح کر دیں
وہ آگے بیان ہوئی ہے نا. دیکھنا پوری بات یوں ہے کہ دین اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے, یعنی وہ بات یہاں شروع ہوتی ہے. دین اللہ کی ہدایت ہے, دنیا میں اس کا تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ ہے, ان سے یہ دین ہم کو دو ذرائع سے ملا ہے, اور ان دو ذرائع تک ہماری اپروچ اجماع کے ذریعے سے ہوئی. یہ ہے اصل میں, یعنی پوری بات جو ہے وہ یہ پوری بات یہ ہے. جی جی ضرور.
دین اس دنیا میں اللہ پروردگار عالم کی ہدایت ہے جو اس نے اپنے پیغمبروں کی وساطت سے انسانوں کو دی ہے. اس سلسلے کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. چنانچہ دین کا تنہا ماخذ اس زمین پر اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات والا ساتھ ہے. یہ صرف انہی کی ہستی ہے جس سے قیامت تک بنی آدم کو ان کے پروردگار کی ہدایت میسر ہو سکتی, اور یہ صرف انہی کا مقام ہے کہ اپنے قول و فعل اور تقریر و تصدیق سے وہ جس کو دین کرا دیں وہی ہم رہتی دنیا تک حق کرا دیا ہے. اگر آنے والی دنیا تک وہ معلوم ہے تو ریفرنس بیک کیا کی گنجائش ہونی چاہیے؟
نہیں, وہ سوال آپ کا ٹھیک ہے. میں سمجھا کہہ رہا ہوں کہ وہ اصل میں بات
ہے,
میں نے تو اسی لیے پورا جملہ یہ بولا تھا کہ اس میں لکھا یہ گیا ہے کہ دین کا تنہا ماخذ اب اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور ان سے یہ دین ہم کو دو ذرائع سے ملتا ہے. یعنی پوری بات یہ ہے, پوری بات یہ, یعنی جملہ یہ بولا گیا ہے. وہ تو تفسیر ہو گئی نا اس کی, اگر اس کو آپ نکال لیں پورے جملے کو تو یہ بالکل بالکل کرا.
اور دوسرا یہ بات اگر وہ کامنٹ کرتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سنت بذات خود ماخذ نہیں ہے, سنت جو ہے جبکہ قرآن ماخذ بن سکتا ہے.
یعنی سنت کا ماخذ اجماع ہے,
سنت میں ماخذ اجماع ہے, اس
لیے اس پریزنٹیشن میں
سنت دین ہے, سنت دین ہے اور اس کے پیچھے
دین کا ماخذ نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں
جبکہ قرآن جو ہے یعنی اس سے
دین, یعنی ماخذ کا مطلب ہے کہ کوئی ہے جس سے ہم وہ چیز اخذ کر رہے ہیں, یعنی وہ چیز اس سے لے رہے ہیں, کوئی چیز کوئی ظرف ہے جس سے نکال رہے ہیں, ماخذ اسی کو کہتے ہیں. جیسے میں نے مثال دیا کہ راوی کا منبع وادی لولاب ہے, تو وہ منبع ماخذ ایک ہی چیز ہے نا, جس سے کوئی چیز پھوٹتی ہے, جس سے وہ نکلتی ہے, جس سے آپ اسے لیتے ہیں. ایک ہی یہ کہتے ہیں آپ, نہیں پانی اور اصل میں وہ ایک ہی, یعنی ایسے جیسے کہا کہ راوی کا پانی راوی کے پانی کا ماخذ ہے. یہ ہے ان کا اعتراض, ایک اعتراض یہ. اچھا تو آیت پر آپ کمنٹ کر دیں, آپ میرا خیال یا کوئی اور صاحب کرنا چاہتے ہیں؟
تو اس آیت پر ظاہر ہے یہ تو آپ نے پیش کی بھی آیت, سوال اس پر اس پہ ہونا چاہیے.
یعنی وہ آیت جو ہے یہ قرآن کی واحد آیت ہے جو دین کا کنٹینٹ بیان کرتی ہے, اور اس میں نسبت رسول اللہ سے کی گئی. یہ ہے اصل میں استدلال, یعنی اس میں دین کی جو نسبت کی گئی ہے نا, یتلو علیہم آیا, وہ پڑھے گا, وہ یو علمہم الکتاب, وہ سکھائے گا. یہ ہے اصل میں استدلال کی وجہ. دین کہیں اور بیان نہیں ہوا قرآن میں, اسی آیت میں تین جگہ بیان ہوا ہے, اور تینوں جگہ جو نسبت کی گئی ہے وہ رسول اللہ سے کی گئی. جی, وہ شریعت اور حکمت کی تعلیم دے گا یا دیتا ہے, کون؟ یعنی رسول اللہ. تو آگے چلیں جی, مزید چلیں. وہ آپ نے اشارہ کر دیا کہ آیت میں یہ پہلو ہے جس کی وجہ سے کہا گیا یہ.
بات یہ کہ ساری بات کو اگر دھیان ہی بغیر کسی ماخذ کے حوالے سے کر دیا جائے حضور الاکرم کی وفات کے بعد, تو اس میں کیا کمی ہے؟
یہ تو پھر لفظ کا مسئلہ ہو جائے گا. میں نے عرض کیا نا کہ بات یوں ہی بیان کی جا سکتی ہے کہ دین اللہ کی ہدایت ہے, انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچا ہے, آخری مرتبہ اللہ کی ہدایت یہ رسول اللہ کے ذریعے سے دنیا تک پہنچی ہے. اصل میں اس میں جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ آخری مرتبہ اب دنیا میں اللہ کی ہدایت پہنچ گئی ہے, یعنی اب وہ کہیں اور سے نہیں لی جا سکتی, اب کہیں اور سے نہیں لی جا سکتی, یعنی ہر حال میں اس کی رسول اللہ سے نسبت ہوگی, اور رسول اللہ سے وہ دو ذرائع سے ملا ہے, اور ان دو ذرائع کی نسبت جو ہے وہ قطعی ذریعے سے, یعنی اجماع ہے. یہ پوری بات ہے, یہ بہتر بیان ہو سکتی ہے، وہ حتمی تھوڑی ہے. وہ تو اشارہ ہو گیا نا، مطلب قرآن لاتا ہے، کوئی آدمی کہہ سکتا ہے جی اس کو دوسرے. یعنی ایسے ہے کہ جیسے اس دنیا کو، یعنی کتاب کے مصنف نے ایسے کیا ہے کہ یہ دنیا پڑی ہوئی ہے اور یہ خدا ہے اور اس سے محمد الرسول اللہ کو پہنچ گیا ہے. اب وہ بعد کے زمانوں کو اصل میں درمیان سے ہٹا رہا ہے، یعنی یہ ہے گویا اس میں پریزنٹیشن یہ ہے کہ آسمان سے ایک چیز آ کے محمد الرسول اللہ نے ہم کو دے دی، ہم کو مطلب پوری انسانیت کو دے دی ہے. یہ یعنی لکھتے وقت میرے سامنے چیز ہے، وہ زمانی نہیں ہے. وہ کہنا یہ ہے کہ یہ ہے اصل میں، یعنی انسانیت یوں کھڑی ہے اور اب انسانیت کہاں سے دین لے؟ وہ آسمان سے لے گی نا، خدا سے لے گی اصل میں. تو خدا سے لینے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے محمد الرسول اللہ. اس لیے وہ پوری بات یوں ہے کہ محمد الرسول اللہ، یعنی کہنے والے کا مقصد یہ ہے. اس سے بہتر تعبیر ہو سکتی ہے، کوئی جو بھی بحث کرے گفتگو کرے. یعنی ایک تو وہی سوال ہے لکھنے والے کے سامنے کہ وہ سنت کو ماخذ نہیں کہہ سکتا، یعنی اسے پھر کہنا پڑے گا کہ دین دو صورتوں میں ہے، ایک قرآن اور ایک سنت، اور یہ بات قرآن کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے، سنت کے بارے میں ٹھیک. یعنی اگر وہ یہ جملہ بولے کہ دین دو صورتوں میں ہے، ایک قرآن ایک سنت، تو سنت کے بارے میں جملہ ٹھیک ہو جائے گا، قرآن کے بارے میں ٹھیک نہیں ہوگا. قرآن میں صرف دین نہیں. اور اگر وہ یہ کہے کہ دین کا ماخذ قرآن اور سنت ہے، تو ماخذ کے لفظ کا قرآن کے لیے بولنا ٹھیک ہوگا، سنت کے لیے بولنا ٹھیک نہیں ہوگا. اور اگر وہ یہ کہے کہ دین کا ماخذ امت کا اجماع ہے، تو امت کا اجماع کسی بھی چیز پر ہو سکتا ہے، اس نے متعین کر دیا کہ نہیں وہ قرآن اور سنت ہیں جن پر امت کا اجماع ہے. اب صرف مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ ہیں. اچھا ویسے جو افضال صاحب نے اس کی ترمیم کی، اس میں یہ لکھا ہے کہ دین کا ماخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اب انہوں نے پھر آگے ماخذ کا لفظ نہیں استعمال کیا، بس صرف تھے اور ہے کا فرق. یعنی میں نے یہاں ہے، اصل میں میں نے ہے عثمانی میں استعمال نہیں کیا، میں نے استعمال کیا جس طرح آپ کہتے ہیں لا الہ الا محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یعنی یہ اتھارٹی کا بیان ہے، نہ کہ موجود ہونے کا بیان. جیسے بریلوی لوگ استدلال کرتے ہیں نا، کہتے ہیں رسول اللہ زندہ ہے، کیسے؟ کلمہ پڑھو. لا الہ الا محمد رسول اللہ، ترجمہ کرو. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے. ہے نا بھائی، ہے. کہتے اس کا ترجمہ ہے کیوں کرتے ہو، زندہ ہے تو کرتے ہو. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. خیر جاری رکھیں گے گفتگو. اور کوئی صاحب؟ یعنی اب تک جو نکات واضح ہوئے ہیں وہ آہستہ آہستہ بہت سی چیزیں کھول رہے ہیں.
اس میں جو لفظ ہے اس جملے میں جو آپ یوز کیا آپ نے، میرے خیال اصل مسئلہ یہ لفظ جا رہا ہے. تو اس میرے خیال بنیادی غلطی جو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ سیاق سے جملہ کاٹ کر سامنے پیش کیا گیا ہے. ان کی اصل میں جملہ یوں ہے کہ یعنی کہ پیچھے بات چلی آ رہی ہے کہ دین اس دنیا میں اللہ پروردگار عالم کی ہدایت ہے جس نے اپنے پیغمبروں کی سعادت سے انسانوں کو دی ہے. اس سلسلے کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، چنانچہ دین کا تنہا مقصد اس دین پر آپ موسیٰ نہیں، عیسیٰ نہیں، غلام احمد قادیانی نہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. جیسے میں پیچھے یا نادی ایک جملے میں بھی آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے.
موسیٰ عیسیٰ ہی کافی تھے آپ نے. غلام احمد قادیانی صاحب کا اس زمرہ پیغمبرہ میں کیوں ذکر کر دیا؟
نسبت کے تعلق سے تو کوئی اعتراض نہیں.
وہ صرف لفظ ماخذ کے استعمال پر ہے، بس وہ خود انہوں نے ماخذ کو تھی میں کر کے آگے وہی بات لکھی. ہاں یہ وہ ایسے ہی کیا
ہوگا.
اگر تو کوئی اہم بات کوئی اور صاحب کہنا چاہتے ہیں، اچھی گفتگو ہو گئی ہے اب. یعنی گویا بات یہ ہے کہ ان کے نکات آپ کے سامنے لکھے ہوئے آ گئے ہیں. کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. ایک یہ کہ جو آیت ہے وہ قرآن مجید میں واحد آیت ہے کہ جو دین کے کنٹینٹ کو بیان کرتی ہے، تو اس میں نسبت رسول اللہ سے کی گئی ہے. اور یہ وضاحت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہے کا لفظ در حقیقت رسول اللہ کی دوامی حیثیت کو بیان کرتا ہے، نہ کہ موجودگی کو. بیان کرتا ہے، جیسے کہ ادب میں عام طور پر ہم کرتے ہیں، جیسے میں نے مثال دی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، مطلب یہ اتھارٹی ان کی مانی جا رہی ہے، تو وہ ماخذ ہیں کا مطلب یہ نہیں کہ دین ان سے جا کے لیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین دنیا والوں کو اب انہیں سے ملے گا، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو یہ ایک توضیح کی گئی ہے اس میں، یعنی توضیح جواب نہیں ہے، توضیحات ہیں مختلف نوعیت کی۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کو تھیم میں بدل دیا جائے جیسے کہ انہوں نے بدلا ہے، تو پھر بھی ماخذ کا لفظ وہیں، یعنی انہوں نے بھی جب غور کیا تو استعمال وہیں کیا ہے ماخذ کا لفظ، لیکن اس ہے کو تھیم میں بدل دیا۔ یہ ہو گئی گفتگو، کافی ہے، میرا خیال ہے دوسرے مسئلے کو فلوٹ کر لیتے ہیں، اور اگر مزید کچھ سوالات پیدا ہوں گے تو پھر کبھی نشست ہو جائے گی، لیکن سارے ہی مسئلوں کا تعارف۔ کوئی اور صاحب تو نہیں، یعنی کوئی صاحب اس میں مزید کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہوں تو وہ کر دیں۔ اچھا، علمی معاملات میں کوشش نہیں کرنی چاہیے فیصلہ کرنے کی، اس کو غور کا مواد سمجھیں، مختلف پہلو سامنے آ گئے، سوال کرنے والا غور کرتا ہے، جواب دینے والا غور کرتا ہے، بعض اوقات جواب دینے والے کو جواب دینے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس نے غلط جواب دیا ہے، تو یہ سارا عمل جو ہے دنیا میں جاری رہتا ہے۔ تو دوسرا اٹھا لیں، کوئی اور صاحب تو نہیں کوئی بات کرنا چاہتا؟ کیا مطلب، ابھی تو نہیں ہوا، دو منٹ ہے، چلیے دو منٹ پھر اسی پر کوئی گفتگو کر لیں، مزید کوئی کسی صاحب نے کر لیں۔ یہ عامر صاحب آئے ہوئے ہیں بھائی کراچی سے، تو
ظنی و ثبوت جو ہے
ہمارے آخری دور کے عالم تو یہی ہیں، ہمارے فکر کا آخری ماخذ تو یہی ہے بھائی۔ جی تو ہم بحث کر چکے ہیں، یعنی وہ جو دن جن دو ذرائع سے دین، یعنی پوری بات جملہ یوں ہے نا، دین کا ماخذ محمد رسول اللہ، ان سے دین صرف دو ذرائع سے ملا ہے، قرآن اور سنت، اور دونوں اجماع سے منتقل ہوئے ہیں۔ وہ ظنی ثبوت تو اگر ماخذ کو علی اطلاق لیں تو بحث پیدا ہوتی ہے، ورنہ اگلے جملے یہ واضح کر دیا بظاہر۔ اصل میں میرا خیال یہ کہ ان کی بات جو ہے وہ اب تک میں سمجھا وہ یہ کہ پریزنٹیشن میں یہ پہلو پیدا کر دیا جائے، تو یہ ہے ظنی ثبوت کس کو کر دیا ہوا ہم نے، حدیث کے اوپر بحث کرتے ہوئے کرا ہے، کہاں کریں گے، دیکھیں سنت اور قرآن جو ہے قطعی ثبوت ہے، اور حدیث ظنی ثبوت ہے، اس کو کر کے آ گئے ہم، فارغ ہو گئے بڑے عرصہ پہلے۔ تو یہ تو دیکھیے پریزنٹیشن ایک ایسی چیز ہے جس پہ بہت غور کرنا چاہیے۔ اس میں ظاہر ہے کہ میں نے کئی چیزوں کو تبدیل کیا ہے دوسرے ایڈیشن میں، اب میں انشاءاللہ، ابھی مجھ سے کینیڈا میں ہمارے دوست اور میرے عزیز شاگرد آصف افتخار صاحب ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں ہمارے ہی فکر کے اوپر، تو وہ انہوں نے کچھ سوالات کیے تھے ہجرت کے بارے میں، بہت بحث کی، تو میں نے پورا پیراگراف آپ دیکھیں تبدیل کر دیا، یعنی پہلے اور دوسرے ایڈیشن کو ملا کے دیکھیے، بات ایک ہی ہے لیکن اس کی پریزنٹیشن میں کچھ کوشچنس پیدا ہو جاتے تھے۔ یہ پریزنٹیشن ایک انسانی عمل ہے نا، مزید غور کریں گے اس پہ، یعنی ایک چیز اٹھا دی گئی اس پہ، تو کوئی اور بات، بس وقت ہو گیا، تو ٹھیک ہے جی، اب 20 منٹ کا وقفہ ہے تو